وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طالبان چیف ملا برادر کے ساتھ ٹیلی فون گفتگو کی خبر سے شروع کریں گے, لیکن جس کے بعد امریکہ نے طالبان حملہوروں پر فضائی حملے کیے ہیں. آگے چل کر ہم گلگت بلتستان میں کورونا وائرس کے کیسز اور آخر میں امریکہ میں سپر ٹیوزڈے کے دن صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی برنی سینڈرز کے مقابلے میں حیران کن کامیابیوں پر بات کریں گے. تو ہمارا سب سے بڑا موضوع ہے کہ امریکہ نے اس وقت طالبان پر فضائی حملے کیے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مارچ کی 10 تاریخ کو امریکہ اور طالبان کے درمیان باضابطہ ایک امن معاہدہ ہونا تھا. ہم معلوم کریں گے کہ یہ اب کس حد تک کھٹائی میں پڑ گیا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں این بی سی کے نمائندہ سینئر سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسف زئی, پشاور میں ہوتے ہیں, جبکہ یہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ریپبلکن پارٹی کے ساجد تارر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. آئیے اس حوالے سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد جلیل اختر.
افغانستان میں موجود امریکی فوج کے ترجمان کرنل سونی لیگٹ نے کہا ہے کہ صوبہ ہیلمند میں نہر سراج کے قریب ہونے والی فضائی کارروائی میں ان کے بقول ان طالبان جنگجوؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو ان کے بقول افغان سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی کو نشانہ بنا رہے تھے. گزشتہ 11 دنوں میں طالبان کے خلاف امریکہ کی یہ پہلی فضائی کارروائی تھی, جو ایک ایسے وقت کی گئی جب طالبان نے ایک ہفتے کی عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے فوراً بعد افغان سیکیورٹی فورسز پر حملے شروع کر دیے تھے. ادھر افغان صدر کے ترجمان صادق صدیقی نے کہا ہے کہ تشدد میں اضافہ ظاہر کرتا ہے کہ طالبان امن معاہدے پر عمل درآمد کرنے پر تیار نہیں ہے. دوسری جانب افغانستان کے لیے روس کے نمائندے خصوصی ضمیر کابلوف نے طالبان پر ہونے والی امریکہ کی فضائی کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے اسے امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. ادھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو طالبان کے نائب سربراہ ملا عبد الغنی برادر سے گفتگو کی ہے. منگل کو وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, صدر ٹرمپ کے بقول انہوں نے طالبان کے رہنما سے بات کی ہے, ہماری بات چیت اچھی رہی ہے, ہم تشدد نہیں چاہتے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. وہ افغانستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یاد رہے امریکہ اور طالبان کے درمیان 29 فروری کو دوحہ میں طے پانے والے معاہدے کے بعد بین الافغان مذاکرات کے مرحلے کا آغاز ہونا ہے. تجزیہ کار زائد حسین کے بقول بین الافغان مذاکرات سے پہلے افغانستان میں تشدد کی کاروائیوں میں اضافہ ان کے بقول کوئی اچھا شگون نہیں ہے.
ظاہر ہوتا ہے کہ جو آگے چل کے جو نیگوشیشن ہونی ہے وہ زیادہ مشکل ہوں گی.
تاہم بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ہما بکائی کا کہنا ہے کہ ہر کسی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بین الافغان مذاکرات کا مرحلہ آسان نہیں ہوگا.
انٹرا افغان ڈائیلاگ آسان تو بالکل بھی نہیں ہوگا. مجھے تو کوئی ایلیمنٹ آف سرپرائز نہیں لگا, ظاہر ہے. تو اصل نیگوشیشن تو اب شروع ہوئی ہیں, تو یہ بیک اینڈ فورتھ تو آپ دیکھیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں ایونچولی کمپرومائزنگ پوزیشن پہ آئیں گے.
یاد رہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت روامہ شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات سے پہلے افغان حکومت کی قید میں 5,000 طالبان قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں طالبان نے افغان حکومت کے 1,000 قیدیوں کو رہا کرنا تھا. تاہم صدر اشرف غنی نے طالبان قیدیوں کو رہا کرنے سے انکار کر دیا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم این بی سی کے نمائندہ مشتاق یوسف زئی سے ابتدا کرتے ہیں, یہ پشاور میں ہیں. مشتاق یوسف زئی, 29 فروری کو امریکہ نے طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا, لیکن اس معاہدے میں یہ شرط تھی کہ طالبان اپنی کارروائیوں سے گریز کریں گے. اس کے باوجود جو خبریں ہیں وہ یہ کہ طالبان نے افغان سولجرز پہ حملے کر دیے. وہ کیا سوچ رہے تھے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد امریکہ نے فضائی حملے کر کے طالبان کو مار دیا. مشتاق یوسف زئی
جی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی جی بالکل.
ہاں بالکل, میں خود دوحہ میں موجود تھا جب یہ سارے ڈیولپمنٹ بات ہو رہی تھی, اور پھر بالآخر معاہدہ بھی سائن ہوا. تو معاہدے سے ایک دن پہلے بہت ہی کنفیوژن تھی اور ایک قسم کی مایوسی تھی, اور وہ یہ تھی کہ طالبان نے تو 5,000 قیدیوں کی لسٹ پرووائڈ کی تھی امریکہ کو، لیکن طالبان نے جو 1,000 لوگ رہا کرانے تھے افغان گورنمنٹ کے سکوں کے آفیشلز کی قیدی، تو ان کے پاس وہ لسٹ نہیں تھی. اور پھر بالآخر امریکہ نے ان کو اپروچ کیا ڈاکٹر اشرف غنی کو، پھر ان کا جو چیئر وفد تھا وہ قطر آ گیا تھا. اور امید یہ ظاہر کی جا رہی تھی کہ شاید یہ جو وفد ہے یہ افغان طالبان سے ملے گی، لیکن وہ اس طرح نہیں ہو سکا. اور پھر خود ہم نے طالبان سے پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہوگا کہ اس ساری پروسیس میں افغان گورنمنٹ شامل نہیں ہے اور آپ کی کیڑی ان کے پاس ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کو باور کرایا گیا ہے کہ یہ ذمہ داری امریکی حکام کی ہے، اور ان کی رہائی جو ہے جس طرح انس حقانی، عبدالرشید اور حاجی مالی خان جو کہ حقانی نیٹورک کے 3 اہم بندے تھے، ان کو جب 2 فارنر پروفیسرز کے تبادلے میں رہا کیا گیا تھا تو وہ بھی افغان گورنمنٹ کے ہی قبضے میں تھے، لیکن ان کی رہائی پھر عمل میں آئی تھی. تو یہ اس کی بات ہوئی تھی. اور پھر جب معاہدہ سائن ہوا تو اس میں یہ شک شامل تھی کہ یہ 5,000 قیدی جب رہا ہوں گے اور 1,000 قیدی جب افغان طالبان رہا کریں گے تو اس کے بعد انٹر افغان ڈائیلاگ ہوگا، لیکن یہ بالکل طے نہیں تھا کہ 10 مارچ تک اگر یہ رہا نہیں ہوئے پھر کیا ہوگا، اور اس میں افغان گورنمنٹ کے لوگ شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو بہت کنفیوژن تھی. لیکن ایک اور چیز جو ہم نے پوچھی کہ اس کے بعد کیا ہوگا، تو یہ جب 2 دن پہلے طالبان نے جو کا ان اناؤنس سیز فائر قسم کا تھا، ریڈکشن ان وائلنس، کہ وہاں پہ تشدد میں کمی آئے گی، تو انہوں نے وہ ختم کر دی تھی افغان گورنمنٹ کے ساتھ، اور باضابطہ طور پر انہوں نے اعلان کیا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہے وہ جاری رہے گا. تو اس کے بعد تقریباً صرف ہلمند میں، چونکہ یہ صدر افغانستان جو ہے ہلمند، قندھار، زابل، یہ کافی اسٹرانگ ہولڈ ہے افغان طالبان کے، اور صرف ایک دن میں یعنی کل تقریباً 53 حملے وہاں پہ ہوئے ہیں. تو یہ طالبان کو یہ یقین بھی تھا اور ان کو بتایا گیا تھا، جو کہ پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ان کا معاہدہ ہوا تھا امریکیوں کے ساتھ وہ اسی شرط پہ تھا کہ معاہدے کے بعد ہمارا افغان گورنمنٹ افغان فورسز کے خلاف جنگ جاری رہے گا اور آپ بیچ میں نہیں آئیں گے جب ہماری لڑائی ہوگی. تو ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ امریکی حکام نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب آپ افغان ٹروپس کے خلاف لڑیں گے یا ان کے اوپر حملے کریں گے تو پھر ہمارا اس میں کوئی کام نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں یا تو ان کو غلط فہمی ہوئی تھی یا یہ چیز شاید اس طور پر واضح نہیں کی گئی تھی. تو آج خود امریکی فوج نے وہاں پہ حملہ کیا ہے ہلمند میں، جو کافی اسٹرانگ ہولڈ ہے افغان طالبان کا. ابھی افغان طالبان کافی شاک میں ہے، اور جو قطر میں ان کا ترجمان ہے سہیل شاہین، انہوں نے آج ایک بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم معاہدے کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں، اور ہم جو دوسری پارٹی ہے، یعنی انہوں نے امریکہ کا نام تو نہیں دیا، کہ جو مقابل پارٹی ہے، مطلب مقابل جو پارٹی ہے، ان کو بھی اسی معاہدے پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ امن کا راستہ ہموار ہو افغانستان میں، افغان عوام کو اپنے حقوق ملے. تو یہ جو معاہدہ ہوا ہے میرے خیال میں اب جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ چیزیں بہت ویگ تھی، یعنی بہت ساری چیزیں واضح نہیں تھی کہ اس کے بعد کیا ہوگا، ہم نے رکیں گے کہ نہیں رکیں گے. تو کنفیوژن ابھی تک بہت زیادہ ہے، اور یہ
بہت زیادہ کنفیوژن ہے مشتاق یوسف جی، بہت کنفیوژن ہے. اور ہم اس وقت ریپبلکن پارٹی کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ساجد تارر کو لاتے ہیں. ساجد تارر، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اپنی فوجوں کا انخلا کرنا چاہتا ہے افغانستان سے. 29 فروری کو انہوں نے طالبان کے ساتھ معاہدہ بھی کر لیا، صدر ٹرمپ نے ملا برادر کے ساتھ گفتگو بھی کر لی، اور بلکہ ان کی تعریف بھی کی کہ وہ بڑے جیالے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر امریکہ کا فضائی حملہ کرنا، کیا امریکی انتظامیہ کو معلوم ہے کہ یہ پورے معاہدے کو خطرے میں ڈال سکتا ہے؟
یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، دونوں پارٹیوں کی طرف سے انگزائٹی تھی، کنفیوژن تھا کہ کیا بنے گا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے سی پیک میں جب سپیچ دی تو ان کی کنفیوژن ان کی سپیچ سے نظر آ رہی تھی، انہوں نے جب مینشن کیا. دوسرا، ان کے پاس چوائس کیا تھا؟ 43 اٹیکس ان کی چیک پوسٹ پہ ہوئے، 20 افغان سولجر مارے جا چکے ہیں ہلمند پروونس میں. اور اس کے بعد میرا مقصد ہے کہ جو میرا اور دوسرا، آپ نے سنا ہوگا کہ سونی لیگٹ، جو کرنل سونی لیگٹ ہے ایئر فورس کے، انہوں نے کہا تھا ابھی اسٹیٹمنٹ میں کہ جو امریکن ٹروپس جو افغانی فوج اور افغانی پولیس کو بچانا ان کی الٹیمیٹلی ذمہ داری ہے. تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہے گی. ان کے پاس چوائس نہیں تھا امریکن ایڈمنسٹریشن کے پاس کہ اس کو اٹیک کرتے, کیونکہ طالبان کے حملے بڑھتے جا رہے تھے. یہاں پہ جو میرا ایک پرسنل کنکلوژن یہ ہے, اگر تھوڑا سا آپ کو میں ہسٹری میں لے جاؤں, اشرف غنی جو یہاں سے گئے امریکہ سے, وہاں پہ جو صدر ہے اس وقت, وہ ڈر رہے ہیں طالبان سے کہ یہ پچھلی دفعہ طالبان جب کابل میں آئے تھے تو کس طریقے سے انہوں نے کیا بیہیو کیا تھا. ایک تو ان کو خطرہ ہے, وہ دے ہیو اے سیم فیلنگ. دوسرا اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب پچھلی دفعہ افغانستان سے رشیا نکلا تھا تو افغان گروپوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح لڑائی کی. جو میرا کنکلوژن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دو تین پچھلے 1979 سے لے کے اب تک جتنا پیسہ افغانستان میں جا چکا ہے کرپشن میں, وہ سب سے زیادہ تو میں یہ کہوں گا کہ زیادہ پیسہ تو کرپشن میں استعمال ہوا, وار لارڈز نے اس کو ان کی چاندی ہوئی. ابھی بھی وہ یہ اتنے آسانی سے یہ مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے, کیونکہ کرپشن ہیز گون ان ٹو دا سسٹم. تو وہ ڈالر بند ہوں گے تو وہ لڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ, پھر کیاس ہوگا, پھر چیزیں ہوں گی. یہ بڑا سسٹم, یہ بڑا اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک.
بالکل,
اس کو اتنا لائٹلی,
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور بلکہ مشتاق یوسف جی, آپ جانتے ہیں کہ اس وقت افغان سرکار کافی کمزور ہے, کیونکہ عبداللہ عبداللہ بھی اشرف غنی کی حمایت نہیں کرتے. اور اس کی وجہ سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو 5,000 طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کی بات ہے, ظاہر ہے یہ ایک ہی طرح کا لیوریج ہے اس وقت غنی کی حکومت کے بعد کے پاس. تو اگر انہوں نے یہ 5,000 قیدی رہا کر دیے تو اور زیادہ کمزور پڑ جائیں گے. اس پر کچھ کہیے.
دیکھیں, میرے خیال میں افغانستان میں اندرونی حالات بھی بہت ہی کشیدہ ہے. یعنی الیکشن کے بعد 5 مہینے بعد ریزلٹ سامنے آئے, پھر جو ان کے مد مقابل ہیں, ان کے بڑے حریف ہیں عبداللہ عبداللہ, انہوں نے نتائج ماننے سے انکار کر دیا. اور اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ پہلے ہی سب کو پتا تھا کہ اس طرح ہونے والا ہے. اور پھر جب انہوں نے الیکشن کے ریزلٹ نتائج اناؤنس کیا, کسی اہم بندے نے ان کو مبارکباد نہیں دی. اور پھر انہوں نے طے کیا تھا کہ وہ ملا دن کو اپنا حلف اٹھائیں گے, اور پھر افغان طالبان پھر بیچ میں آئے اور امریکہ سے کہا کہ آپ اس کو روکے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے پوسٹ پون کیا ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے. تو جب ہم نے طالبان سے پوچھا قطر میں کہ انہوں نے پوسٹ پون کیا اپنا اوور ٹیکنگ سرمنی, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے کرونا وائرس کی وجہ سے روکا ہے, تو وہ ہنس پڑے, کہتے ہیں کہ کرونا وائرس شاید ہے, وہ ہمیں کہے کیونکہ ہم نے ان کو مجبور کیا. تو اس وقت امریکہ کو پتا ہے کہ 2,000 ارب ڈالر افغانستان کے اوپر خرچ ہو چکے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر کی کیا سچویشن ہے. یعنی وہاں بیماری جو کہ پاکستان میں ایک رورل سینٹر جو ہے, رورل ہیلتھ سینٹر وہاں پہ اویلیبل ہے, اس کے لیے افغان عوام جو ہے دور دراز علاقوں سے پاکستان آتے ہیں بےچارے, تو بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں, اور امن و امان کی صورت حال بھی کافی خراب ہے. اور میرے خیال میں وہاں پہ جو ہم تھے تو ایک چیز جو میں نوٹ کی, میں بتایا گیا کہ امریکیوں کو شاید بہت دیر کے بعد یہ سمجھ آ گئی ہے بات کہ ان کا خیال تھا کہ شاید افغان طالبان کا ایجنڈا انٹرنیشنل ہے, وہ شاید جو اس وقت القاعدہ افغانستان میں تھی اور وہ چاہتے تھے کہ پورے دنیا تک پھیلے یا وہ ہر جگہ کے اوپر حملے کرے. اب ان کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ افغان طالبان جو ہیں یہ تو کافی نیشنلسٹ ہیں, اور یہ بیچارے تو افغانستان سے باہر سوچتے بھی نہیں ہے. تو ایک وجہ یہ ہے, اور میرے خیال میں امریکہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ ان کو افغان طالبان سوٹ کرتے ہیں, کہ ایک تو جب وہ ان کے ساتھ کام کریں گے تو افغانستان میں امن آئے گا اور ان کو وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. دوسری بات دیکھیں کہ کل جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فون کیا ملا جرادر کو, تو میں حیران ہو گیا, اور یہ کافی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے افغان طالبان کے بہت ہی ہاں اسٹانس میں. کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ جب ایک بھی امریکی فوجی افغانستان میں موجود رہے گا تو ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. اب دیکھیں وہاں پہ 13,000 فوج موجود ہے, لیکن یہ معاہدہ ہو گیا ہے. تو کل میں یہ کافی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھی کہ ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا افغان طالبان کو کہ آپ بڑے زیالے ہیں, مضبوط لوگ ہیں اور اپنے مٹی سے بہت پیار کرتے ہیں, اور یہ بہت لمبی لڑائی ہوئی ہے یہاں پہ. اور جب ملا برادر کی بات باری آئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے افغان امریکہ جو ہے ایک بہت بڑا ملک ہے اور ان کے پاس وسائل بھی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد افغانستان کے جو ہے ترقی میں اور یہ جو چونکہ جنگ زدہ علاقہ ہے تو اس کی ترقی میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے. تو میرے خیال میں یہ
بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے مشتاق یوسف زئی. ہم اس پر بات کریں گے ساجد تارر سے, لیکن کیونکہ اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک لیتے ہیں اور کچھ کالز بھی لیتے ہیں. ہمارے ساتھ مشتاق یوسف زئی ہیں, این بی سی کے نمائندہ ہیں, پشاور میں ہوتے ہیں جبکہ یہاں واشنگٹن میں ہوتے ہیں. ساجد تارر ریپبلکن پارٹی کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی. اس وقت ایک بریک لیتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
ساجد تارر, بہت حیران کن بات جو مشتاق یوسف زئی نے بتائی کہ ملا برادر نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ آپ لوگوں کے جانے کے بعد بھی آپ اپنے وسائل استعمال کریں اور افغانستان کی ترقی میں مدد کریں, اس پر کچھ کہیے.
میں بالکل ڈینائی کروں گا اس چیز سے. میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی ابھی ریسنٹ ریلیز میں دو چیزیں وہ کہہ چکے ہیں. ایک تو بار بار انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنا رول ایز اے ورلڈ پولیس مین نہیں چاہتا. دوسرا اس کا انہوں نے مثال, دوسرا انہوں نے پروو کر دیا کہ جب وہ سیریا سے اپنے ٹروپس وڈرا کر رہے تھے تو ان سب کو آ گیا کہ بارڈر پہ آپ اس کو بارڈر سیفٹی کے لیے بارڈر وہاں آپ اپنا ٹروپس رکھیں. تو انہوں نے وہاں پھر دوبارہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بارڈروں کو ہم جو ہے وہ کریں. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ یا کرنٹ ایڈمنسٹریشن وہ یہ چاہتی ہے کہ اپنے انفراسٹرکچر پہ پیسے لگائے جائیں, بجائے کہ جس طریقے سے ابھی یہ دنیا کی مہنگی ترین جنگ جو ہے وہ لڑی ہے دنیا کو. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افغانستان کو بنانا افغانیوں کی ذمہ داری ہے, اور میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ جو پچھلے $4 trillion جو ہیں وہ سارے کارزائی ایڈمنسٹریشن اور غنی ایڈمنسٹریشن, کرپشن ہیز گان انٹو دا بون میرو آف دیئر کنٹری. وہ افغانیوں کا میٹر ہے. امریکہ اب مزید کوئی بھی سپر پاور میرے خیال میں اب نہ وہاں پہ پیسے لگائیں گے, نہ بریجز بنائیں گے, نہ سڑکیں بنائیں گے. اب یہ انہیں افغانستان کو, افغانیوں کو خود دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کس ڈائریکشن پہ جانا ہے, اور جو کہ اتنا آسان ٹارگیٹ, اتنی آسان چیز نہیں ہے, کیونکہ افغانستان ان کا کلچر دیکھیں تو وہاں پہ ہزاروں وار لارڈز ہیں. ان نے اپنے اپنے ڈسٹرکٹ, اپنے اپنے ایریاز, پروونسز آپس میں بانٹ رکھے ہیں. ابھی تک وہ سپر پاورز کو بلیک میل کرتے رہے ہیں, ان سے پیسے لیتے رہے ہیں, کھاتے رہے ہیں. اب وہ جو پیسہ بند ہوگا تو وہ پھر ایک دوسرے سے لڑیں گے, لیکن یہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ افغانستان کا مسئلہ ہے, انہیں خود ہی ڈیل کرنا پڑے گا. امریکہ, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بار بار نیٹو سے بھی اپنے ڈیوز لیتے رہے, یونائٹیڈ نیشن سے بھی وہ کہتے ہیں کہ اپنے پورے ساری قومیں اپنے ڈیوز دیں, تو یہ کرنٹ ایڈمنسٹریشن میرے خیال میں اب وہ جو ہے وہ دکان بند کریں گے یہ ڈالروں والی, اور اپنے انفراسٹرکچر پہ توجہ دیں گے, انٹیلیجنس اپنی رکھیں گے وہاں پہ. اور دوسرا ویسے بھی میں بتانا چاہوں گا کہ فیوچر میں جنگیں ڈرونز اور میزائلز کی ہوں گی, فٹ پٹرول پہ زیادہ چیزیں ہوں گی نہیں فیوچر میں. تو میرے خیال میں یہ آگے موڈ جو ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کا, وہ افغانستان میں جس طرح پہلے انہوں نے پانی کی طرح ڈالر وہاں بہائے, اب وہ نہیں ہوگا میرے خیال.
خیر, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا. ہم اس وقت کالز لیتے ہیں. محمد شفا چترال سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. محمد شفا,
السلام علیکم. جی, محمد شفیع چترال بونی. اصل میں 29 تاریخ کو جو ان کا معاہدہ ہوا تھا اشرف غنی نے, انہوں نے کہا کہ اس نے خود معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس بات میں کیا حقیقت ہے کہ طالبان کے اندر بھی کچھ مخالفین ہو سکتے ہیں اس امن بات چیت کو, مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے وہ طالبان اپنے دڑے استعمال کر سکتے ہیں, طالبان کے اندر بھی ایسے مخالف قسم کے دڑے ہو سکتے ہیں, یہ ذرا بتائیے کیا.
بالکل. میاں محمد اکرم اٹک سے.
میاں محمد اکرم ایڈوکیٹ اٹکشا سے, میں مسلمان ہوں. بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ دنیا کے 204 ملک ہیں, اس کے اندر یہ 13,000-15,000 ملک ہے, صرف ایک امریکہ یہ افغانستان میں کیوں گھسا, کم مار کٹائی کر رہا ہے؟ اس کے وہاں مفاد یہ ہے کہ وہ چین کو فتح کرنا چاہتا ہے, یہ میں جانتا ہوں. وہ رشیا کو ڈس انٹیگریٹ کر چکا ہے, اب 20 سال سے وہاں گھسا.
شکریہ, شکریہ, آپ کی بات ہم نے سن لی. مرید خان میاں والی سے.
سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ 5 لاکھ افغانی مارے گئے, 70,000 پاکستانی مارے گئے, 1,80,000,000 ڈالر کا پاکستان کا نقصان ہوا. ہمیں ملا کیا ہے؟ یہ انڈیا جو ہے وہ کبھی امن نہیں ہونے دے گا افغانستان میں. میں کہتا ہوں انڈیا کبھی امن نہیں ہونے دے گا.
شکریہ آپ کی کال کرنے کا. لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے. لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے.
یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان تقریباً 1979 سے لے کر 2020 یعنی 2020 تک یہاں اس طرح کے حالات آ رہے ہیں. یہ جو امریکہ نے جو کچھ کیا ہے قطر میں, یہ وہ معقول طریقہ نہیں ہے. ایسا چاہیے تھا کہ ریجنل کنٹریز کے افواج کو, امن فوج کو یہاں رکھتے, کیونکہ 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک عبداللہ عبداللہ ہے, ایک اشرف غنی ہے, اور ایک وہاں کی پیسفل لوگ ہے, ایک طالبان ہے. تو اس ان سب لوگوں کو آخر امریکہ کے جانے کے بعد یہ کون سا منطق ہے کہ یہ آرام سے بیٹھ جائیں گے؟
اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. اور ظفر بلوچ نے کال کیا ہے سندھ سے. اچھا لائن ڈراپ ہو گئی. اور ایک اور کالر ہیں, اپنا نام بتائیں. کیا کہنا
چاہیے؟ سے محمد صادق بات کر رہا ہوں باجی.
جی 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 بات کیجیے.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو مزارکات ہو رہے طالبان اور امریکہ کے بیچ, میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ ان مزارکات کو اللہ بہتر بنائے, کیونکہ امن بہتر ہے باجی. لیکن بات یہ کہ جس وقت آپ کہہ رہے کہ طالبان اور امریکہ کے بیچ جو بات چیت چل رہی تھی, اس میں پاکستان اپنا کردار انشاءاللہ ادا کرتا رہے گا اور مزید مشرق وسطی میں امن قائم ہوگی. بہت شکریہ باجی.
مشتاق یوسف جی, جس طرح سے روس نے ابھی بیان دیا ہے کہ امریکہ نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے, اس سے کیا اشارے ملتے ہیں؟ کیا روس اب ایک طرح سے جو خلا پیدا ہوگا امریکہ کے جانے کے بعد, اس کی طرف نظر رکھ رہا ہے؟
دیکھیں, افغانستان میں صرف ایک پلیئر نہیں ہے, وہاں پہ جتنے بھی ریجنل پاورز ہیں, ان کے سٹیٹس ہیں, ان کے لوگ ہیں. اور یہ جو افغانستان کا معاملہ ہے, یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ صرف افغان طالبان امریکہ کے جانے سے اور افغان جو لیڈرشپ ہے ان کے درمیان یہ ایشو ہے حل ہو جائے گا. اس وقت کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ریجن میں ہے اور افغانستان میں ان کے انٹرسٹ ہیں, سب شامل ہیں وہاں پہ. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ خود افغان جو ہے, افغان لیڈرز, افغان پولیٹیشین, وہ استعمال ہو رہے ہیں اس سارے قضیے میں. تو کافی امیدیں تھیں لوگوں کو اور لوگ بہت خوش تھے. اور میں بالکل نہیں خیال کہ امریکہ اس طرح جائے گا جس طرح روس گیا تھا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیا حشر ہو گیا افغانستان کا. اس لیے یہ ایک تجربہ ہے استعمال کر رہے ہیں کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے امریکہ وہاں پہ رہے گا. اس لیے 14 مہینوں کا انہوں نے ڈیڈ لائن دیا ہے کہ گریجولی, پھر ابھی 5,000 جائیں گے, پھر 8,000 رہ جائیں گے. تو نومبر میں آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں الیکشن بھی ہیں. اور
یہی سوال میں کرنا چاہوں گی مشتاق یوسف سے, یہی اہم سوال ہے. ساجد تارر جانے سے پہلے نومبر میں انتخابات ہیں, ٹرمپ جس وعدے کے تحت جو ہیں آئے تھے وہ یہ کہ امریکہ کو اب نکلنا چاہیے جنگوں سے. آپ کے خیال میں اگر حالات صحیح نہیں ہوئے افغانستان میں, اس کے باوجود وہ اپنی فوجیں نکال دیں گے؟
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب از اے نان ٹریڈیشنل پالیٹیشن, وہ بلکہ پالیٹیشن تو وہ ہے ہی نہیں ہے, نان ٹریڈیشنل پریزیڈنٹ. تو وہ دیکھیں جس طریقے سے 2016 سے جب سے آئے ہیں اپنا مینڈیٹ ڈلیور کر رہے ہیں, یہ بھی ان کے مینڈیٹ کا حصہ تھا کہ ٹروپس ودرال. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ وہ یہ پہلے پوری جس طرح لوگوں کا ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سارے ٹروپس واپس آ جائیں گے, وہاں میرے خیال میں 8,000 کے لگ بھگ ٹروپس رہیں گے. وہ وہاں پہ ٹریننگ یا انٹیلیجنس کے اپنے وہ اپنے کام جاری رکھیں گے. دوسرا میرے خیال میں کہ اگر ذاتی مجھ سے پوچھیں جو سرکمسٹانسز ہیں, وہاں سے ٹروپس واپس آئیں گے. یہاں پہ کرنٹ ایڈمنسٹریشن یہ بھی چاہتی ہے کہ ہم افغانستان کو تھوڑا ٹائم دیں تاکہ وہ خود کچھ اب ایڈمنسٹریشن خود اپنے پاؤں پہ آہستہ آہستہ کھڑا ہونا شروع کریں. اگر اس طریقے سے وہ نہ کیا گیا جس طریقے سے غنی صاحب اور دوسرے گروپس اور افغانستان مختلف گروپوں میں انوالو ہے, طالبان کے کئی گروپ ہیں, میرے خیال میں تو اس وقت ذاتی طور پہ پوچھے طالبان جو ہیں ان کے مختلف گروپ ہیں. غنی صاحب, غنی برادر پورے طالبان پہ گرپ نہیں ہے, ان کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی. आपको पता ही है कि तालिबान के पाकिस्तानी तालिबान, अफगानी तालिबान और मुख्तलिफ इनके अंदर जो छोटी छोटी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, लेकिन अमरीका ये चाहेगा कि ये अपने बेबी स्टेप्स लें और आहिस्ता आहिस्ता खुद अपने पाँव पे खड़ा होना देखें, और ये चाहेंगे मेरे ख्याल में।
जी आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन कोई मसला नहीं है। हमारे साथ थे रिपब्लिकन पार्टी के और डोनाल्ड ट्रंप के हामी साजिद तारर, जबकि हमारे साथ थे NBC के नुमाइंदा मुश्ताक यूसुफजई जो पेशावर में होते हैं। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
जी आप जहां रंग सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से, और हम अब बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में, जो कि जैसा कि आप जानते हैं उसके बाज केसेस इस वक्त पाकिस्तान में भी पाए गए हैं। कहा जाता है कि चीन से आने वाला वायरस अब सबसे ज़्यादा चीन के बाद ईरान में नज़र आया है और ईरान से पाकिस्तान आया है। इस वक्त बताया ये जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, और इस सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है गिलगित बल्तिस्तान से सीनियर सहाफ़ी निसार अब्बास ने। निसार अब्बास, आपको खुश आमदेद, और हमें बताइए कि ये जो कोरोना वायरस है वो गिलगित बल्तिस्तान किस तरह पहुंचा?
जी, अभी तक जो हमें इतलात मिली है और जो यहाँ पे मरीज जो है डिटेक्ट हो गए या जिनकी तस्दीक हो चुकी है उनकी ट्रेवलिंग जो हिस्ट्री रही है वो ईरान से रही है। तो ईरान से जो ट्रेवल करके आए हैं, जैसे कि गिलगित में एक खातून मरीज जो है उसकी उसमें पॉजिटिव जो है उसका आया है और तस्दीक हो चुका है कि उसमें कोरोना वायरस है, तो वो भी अभी हाल ही में मेरे ख्याल में 2 फरवरी को वो ईरान गई थी ज्यारतों के लिए, और वहाँ से 25 फरवरी को वो वापस इस्लामाबाद पहुंची है, लाहौर पहुंची है, यहाँ से फिर 28 फरवरी को दिल्ली पहुंची थी। यहाँ पर इनके साथ तकरीबन सफर करने वाले 8-9 जो है दीगर साथियों का भी सैंपल लेकर यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यहाँ भेजा गया था तस्दीक के लिए, तो वहाँ से सिर्फ एक खातून का ही पॉजिटिव रिजल्ट आया है। इसके बाद जो है 8 मजीद जो लोग थे जिन्होंने साथ सफर किया था उनके भी टेस्ट जो है वो भेजे भी गए हैं, और साथ उनको आइसोलेशन सेंटर जो गिलगित में कायम किया है वहां पे रखा गया है, और जो जिस गाड़ी में उन्होंने सफर किया था उसको भी जो है वो सील कर दिया गया। साथ इस्लामाबाद में भी 2 जो मरीज है, उनमें एक जिला शिगर बल्तिस्तान डिवीजन का है और एक खातून जो है वो जलालाबाद गांव जिला गिलगित से उनका ताल्लुक है, इन दोनों को भी रावलपिंडी में जो है वो इनका टेस्ट किया गया, स्क्रीनिंग की गई, उसमें पॉजिटिव इनका रिजल्ट आया है और ये दोनों भी ईरान से ही होके आए थे। इसके अलावा तो तकरीबन कुछ 2 हफ्ते पहले एक लड़का जो जिसका ताल्लुक जिला ग्यामर से था और वो चाइना में जेर तालीम था उसको भी जो है उसकी भी स्क्रीनिंग वगैरह की गई थी। तो इस तरह अब तक जो है 3 कंफर्म केसेस गिलगित बल्तिस्तान के हो चुके हैं और 7 तकरीबन 10 से ज्यादा अफराद जो है इस वक्त आइसोलेशन सेंटर्स में मुख्तलिफ इलाकों में बनाए गए हैं, वहां पे उनकी निगरानी की जा रही है और उनके सैंपल जो आगे भेज दिए गए हैं, और जो 3 अफराद जिनमें पॉजिटिव आया उनका भी इलाज इस वक्त हो रहा है। 2 अफराद का इलाज किम्स इस्लामाबाद में हो रहा है और 1 खातून जो है उनका इलाज जो है वो गिलगित में जारी है।
इस वक्त हम जी आप हमारे साथ रहें, इस वक्त हम कराची चलते हैं जहां से हमें डॉक्टर सुहेल सेहतो ने ज्वाइन किया है, सीनियर रेडियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सुहेल सेहतो, ये बताइए कराची में भी कोरोना वायरस के केसेस आए हैं, हमें ये मालूम है जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में कि ये ईरान के जरिए आए, کراچی کے کیسز کا کیا پتہ چلا ہے، کہاں سے آئے ہیں، ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟
دیکھیں دو تین باتیں ہیں، ایک تو کراچی میں لوگ آئے ہیں، ایک تو انٹرنیشنل فلائٹس کے ذریعے بھی آئے ہیں، لیکن جو کنفرم ہوئے ہیں کہ جو ایک تو ہمارے اپنے سول ہاسپٹل میں داخل ہے آئسولیشن میں، جو کنفرمڈ ہے وہ ایران سے آئے ہیں، کچھ آغا خان میں بھی داخل ہیں، کچھ انہوں نے، یہ سب ایران سے آئے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ ایران سے تافتان بارڈر سے اور ایران سے ایئرپورٹ کے ذریعے جو ہمارے پاس آئے ہیں، یہ سب لوگ وہ ہیں جو ایران میں زیارتوں کے لیے گئے تھے، جسے ریلیجیس ٹورزم کہتے ہیں اندر، اور یہ ہزاروں کے حساب سے ہیں، ایک دو لوگ نہیں ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، وہ آ رہے ہیں، کچھ کو انہوں نے تافتان پہ روکا ہے، کچھ دبئی کے ذریعے آنے تھے، فلائٹوں میں رکے ہیں جن کو کنیکٹنگ نہیں مل رہی ہیں، کچھ عراق سے بھی آ رہے ہیں لیکن عراق والوں میں نہیں ہے سمٹم، ایک عراق والے سے تو میں بھی ملا ہوں لیکن عراق تک نہیں پہنچا ہے، یہ جو لوگ ہیں جو سول میں بھی داخل ہیں لوگ، لیکن اس سے خطرناک میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک حیدرآباد میں داخل ہوا تھا دو دن پہلے، یعنی آج 4 ہے تو 2 تاریخ کو، اور اس کو انہوں نے ہسٹری بھی لی اور اس کو سب داخل بھی کیا، اور اس کی ابھی انویسٹیگیشن ہونی تھی، ہو رہی تھی، پروسیس میں تھی، تو وہ وہاں سے چلا گیا ہے، اس کے لیے لیٹر بھی لکھ دیا حیدرآباد کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ایل ایم سی کے، حیدرآباد کے کمشنر کو، وہ اوریجنلی بھاولپور کے طرف کا تھا اور وہ ایران سے آیا تھا، اب وہ ادھر سے نکل کے لاما ہو گیا ہے، لیفٹ اگینسٹ میڈیکل ایس بھائی، اب یہ پتا نہیں کس روٹ سے جا رہا ہے، بس میں جا رہا ہے، ریل میں جا رہا ہے، بھاولپور تک جا رہا ہے، کہاں تک جا رہا ہے، یہ ہر ایک سے ملتا جائے گا رستے میں، کرتا جائے گا، یہاں کا آپ کو بتایا کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ بڑا ایک ناقص سسٹم ہے، اور داخل ہونے کے باوجود بھی اس کو وہ کنٹین نہیں کر سکے، میرا تو خیال یہ ہے کہ اللہ بچا رہا ہے ہمیں پاکستان میں، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ دھوپ بہت تیز ہے، اور کووڈ 19 جو ہے یہ بھی ایک وہ کہ بڑا ہائیلی ویریلنٹ ہائیلی کنٹیجیس وائرس اپنی جگہ ہے، لیکن جنرل رول ہے وائرولوجی میں کہ وائرسز جو ہے وہ دھوپ میں سروائیو نہیں کرتے، اور یہ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے، تو یہی ہمیں بچا رہی ہے، کہ ورنہ تو حکومت کے جو اقدامات ہیں انہوں نے پیسے بھی ریلیز کیے ہیں، جناح سول اور ایک گڈاب میں ہاسپٹل ہے ادھر بھی ان لوگوں نے کچھ وارڈ بنائے ہیں جو ابھی تک آپریشنل اچھی طرح سے نہیں ہے، جس وجہ سے میں نے بتایا کہ حیدرآباد سے نکل کے بھاگتے ہیں۔
آپ نے بہاول پور کا ذکر کیا، جی جی ڈاکٹر سہیل، آپ نے بہاول پور کا ذکر کیا، اس وقت ہم پنجاب چلتے ہیں جہاں سے ہمیں سینئر صحافی خالد فاروقی نے جوائن کیا ہے۔ خالد فاروقی، پنجاب میں کورونا وائرس سینٹر ایک کھول لیا گیا ہے، جس طرح سے ڈاکٹر سہیل سہتو بتاتے ہیں کہ سندھ میں حیدرآباد سے ایک مریض نکل کر چلا گیا، ان کو وہاں ایڈمٹ کیا گیا تھا لیکن میڈیکل ایڈوائس کے خلاف وہ بہاول پور نکل گئے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ پنجاب میں کوئی اس طرح کے کیسز پکڑے گئے ہیں جو کہ الگ الگ جگہوں سے آئے ہیں اور جنہوں نے پازیٹیو ٹیسٹ کیا ہے؟
ابھی تک جو پنجاب کا جو ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہے اس کی رپورٹ جو ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ پنجاب میں کورونا کا کوئی کنفرم مریض نہیں ہے، اور اس میں یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی ایسا متاثرہ مریض جو ہے نا زیر علاج بھی نہیں، بلکہ کچھ مستفی مریض جو ہیں وہ 4 کے قریب ان کی تعداد جو ہے وہ بتائی گئی ہے، اور وہ 4 جو ہیں وہ آئسولیشن وارڈز جو ہاسپٹلس میں بنے ہیں ان میں ان کو زیر نگرانی ان کو رکھا گیا ہے، اور اس میں رپورٹ یہ ہے کہ 51 مریض اب تک جو ہیں پنجاب میں وہ مختلف اسپتالوں میں رپورٹ ہوئے تھے، اور ان میں سے 47 جو تھے 47 کو کلیئر کرا دیا گیا اور پھر ان کو ڈسچارج بھی کر دیا گیا، اور جو باقی جو پیشنٹ ہیں ان کی وہ ان کی نگرانی کر رہے ہیں، تو یہ صورتحال جو ہے پنجاب کی اس طرح کی ہے کہ جس میں کوئی مطلب کنفرم ایسے پیشنٹ جو ہیں وہ کوئی نہیں ہے۔ اس میں جو لاہور میں جو بتایا گیا ہے اس کی ہے کہ 2 مریض سروسز اسپتال میں، 2 جنرل اسپتال میں، ایک بہاڑی میں ہے ڈی ایچ کیو بہاڑی میں، اور اسی طرح گوجرانوالا اور حافظ آباد میں ایک ایک مریض ہے، جو ان کی جو ہے ان کے لیے انہوں نے ہر ہاسپٹل میں آئسولیشن وارڈز بنائے ہیں، وینٹیلیٹر جیسے نیو ہاسپٹل ہے وہاں پہ 6 وینٹیلیٹر انہوں نے دیے،
सर्विस अस्पताल में वेंटिलेटर्स दिए उन्होंने, तो इन्होंने काफी बेहतर कुछ इंतजाम करने की कोशिश की है जो इनके पास वसाइल हैं उसके अंदर रहते हुए जो इसके लिए। लेकिन असल बात यह है कि जिस तरह अभी हमारे दोस्त बात कर रहे थे, जो टेम्परेचर है उसका बहुत फायदा हो रहा है, और उसमें जैसे जैसे हीट पड़ रही है, धूप पड़ रही है, गर्मी आ रही है,
क्योंकि यहाँ जी जी खालिद फारूकी, यहाँ अमरीका में 9 अमवात हो गए हैं कोरोना वायरस से, लेकिन शुक्र है कि अभी तक पाकिस्तान में इस कदर मामलात खराब नहीं है। हम कुछ कॉल्स लेते हैं इस मौजू पर। जावेद कायम खानी ने कॉल किया है सिंध से। अच्छा, और जी जावेद कायम खानी, अच्छा उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। चुनिया से तारिक चख्ताई
जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम
सलाम। खालिद फारूकी साहब से मेरा एक सवाल है। अभी ये जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं वो ईरान से आता है या चाइना से है, मेरा मेरी बड़ी हमदर्दाना ये मेरी गुजारिश है, ये एक परिंदे तो नहीं उठकर वो आकर बैठ जाते हैं, वो एयरपोर्ट से आते हैं वहाँ पर चेकिंग का, वो चेक एंड बैलेंस का कोई होना चाहिए। और मैं सवाल तो ये करना चाहता था लेकिन हैरान कौन बात डॉक्टर सहेल साहब ने कर दी, को उधर एक पेशेंट था हॉस्पिटल में हैदराबाद में और वो वहां से वो चला गया। क्या इन पेशेंट को अब भी थानों में रखा जाए? अगर हॉस्पिटल में एडमिट ऑपरेशन चला जाता है, पेशेंट चला जाता है, तो ये कितनी हैरान कौन बात है।
बिल्कुल 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 बिल्कुल। उमर खान ने कॉल किया है जी, डीआई खान से। उमर खान
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मेरा तो ये गुजारिश है कोरोना वायरस के बारे में, जो चंद दिन पहले हमारी फौज की तर्जमान ने कहा था कि अगर हमारी जरूरत पड़ गई हुकूमत को तो हम तैयार हैं, तो अगर ये इस ऊपर तो काफी खर्च होगा फौज के ऊपर, अगर हमारी खुफिया इदारे जो आम लोग जासूस उसको बनाया था अगर वो इस्तेमाल करे अपने ईरान के बाउंड्री में तो खर्चा भी कम आएगा, इसके ऊपर कंट्रोल भी होगा, वो थोड़े पैसे भर पर काम करते। तो
शुक्रिया आपके कॉल करने का। जी जी जी। और मोहम्मद शफा ने कॉल किया है चित्राल से।
अस्सलाम वालेकुम मैडम।
वालेकुम सलाम।
मैडम, चीन में कोरोना वायरस, ऑस्ट्रेलिया में आग, ब्राजील में सैलाब और पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ, सब आजाद।
अच्छा, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ हालात तो बड़े खराब हैं, और हमें इस सेगमेंट को यहाँ ख़त्म करना पड़ रहा है, और हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वक्त दिया। हमारे साथ थे पंजाब से खालिद फारूकी, सीनियर सहाफ़ी हैं। कराची से थे सीनियर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुहेल सहतो, जबकि हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान से थे स्कर्दू प्रेस क्लब के साबिक सदर निसार अब्बास। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम अमेरिका लौटते हैं, और यहां कल सबसे बड़ी खबर ये थी कि सुपर ट्यूसडे था, यानी कि बहुत ज़्यादा रियासतों में कल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इंतखाबात हुए, और कोई 14 रियासतों में ये इंतखाबात हुई, और इसमें जो हैरान कुन बात हुई वो ये कि साबिक सदर जो बाइडन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जबकि तवक्को ये थी कि बर्नी सैंडर्स, जो कि सोशलिस्ट अपने आप को कहते हैं, वो काफ़ी पीछे रह गए। हम इस पर बात करेंगे क्योंकि ये इंतहाई अहमियत के इंतखाबात थे, और इससे पता चलेगा कि किस डेमोक्रेटिक امیدوار کو نامزد کیا جائے گا اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نومبر میں انتخابات میں کھڑا ہو سکے گا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں برنی سینڈرز کے حامی علی اکبر مرزا، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر عہدیدار احتشام نظامی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. آئیے سب سے پہلے اس حوالے سے آپ لوگوں کو مدثرہ منظر کی یہ رپورٹ سناتے ہیں.
ورجینیا سے کیلیفورنیا تک بڑی تعداد میں ووٹروں نے 14 امریکی ریاستوں میں ووٹ ڈالے. سب سے زیادہ کامیابی سابق نائب صدر جو بائیڈن کو حاصل ہوئی ہے، جو ٹیکساس سمیت 9 ریاستوں میں سب سے آگے رہے. اور انہوں نے کہا جو جب آپ سپر ٹیوزڈے تک پہنچیں گے تو سب ختم ہو جائے گا. خیر، ہو سکتا ہے یہ دوسرے بندے کے لیے ختم ہو گیا ہو. اور یہ بتائیے لوگوں کو، ورجینیا میں، نارتھ کیرولائنا میں، الاباما میں، ٹینیسی، اوکلاہوما، آرکنسا، منیسوٹا، یہ الفاظ تھے سابق نائب صدر جو بائیڈن کے. اور پھر بائیڈن نے میساچوسٹس میں بھی فتح حاصل کر لی، جو ان کی مد مقابل ایلزبتھ وارن کی آبائی ریاست ہے. پیر کے روز اس مقابلے میں اس وقت تندی آ گئی جب انڈیانا کے شہر ساؤتھ بینڈ کے میئر پیٹ بوٹیجج نے اور منیسوٹا کی سینیٹر ایمی کلوبشر نے بائیڈن کی حمایت کا اعلان کیا اور خود مقابلے سے دست بردار ہو گئے. سینڈرز اپنی آبائی ریاست ورماؤنٹ اور ریاست یوٹا اور کولوراڈو میں کامیاب رہے اور کیلیفورنیا میں بھی فتح حاصل کی.
We are going to win the Democratic nomination.
ہم ڈیموکریٹک نامزدگی حاصل کر کے رہیں گے اور ہم اس ملک کی تاریخ کے سب سے خطرناک صدر کو شکست دیں گے. یہ الفاظ تھے سینیٹر برنی سینڈرز کے. ایلزبتھ وارن نے، جو بہت پیچھے رہ گئی ہیں، اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ اپنے دل کی سنیں پنڈتوں کی نہیں.
And vote for the person you think will make the best president of the United States of
America. اور اسے ووٹ دیں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا بہترین صدر ہوگا. ارب پتی بزنس مین مائیکل بلومبرگ نے صرف امریکن سیموا میں کامیابی حاصل کی، مگر اب فلوریڈا کے لیے پر امید ہیں جہاں 2 ہفتے بعد ووٹنگ ہوگی.
If I'm the nominee, let me make you this promise. We will beat Donald Trump here in Florida and swing states
around. اگر میں نامزد ہو گیا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم فلوریڈا میں اور ملک بھر کی ان ریاستوں میں جو نتائج بدل سکتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے دیں گے. یہ الفاظ تھے مائیکل بلومبرگ کے. ریاست ٹیکسس میں 200 ڈیلیگیٹ ہیں. یہ تعداد کیلیفورنیا کے علاوہ باقی ہر ریاست سے زیادہ ہے. ٹیکسس کی ایلن شیڈوک برنی سینڈرز کی حامی ہیں. سینڈرز نے ان وعدوں پر اپنی انتخابی مہم چلائی کہ وہ ملک میں سرکاری ہیلتھ انشورنس اور کالج کی تعلیم مفت کر دیں گے.
I think Bernie has great plans for the country and for reform in DC. And I think that that's really important. Instead of just going
برنی ملک کے لیے بہت عظیم منصوبے رکھتے ہیں. وہ واشنگٹن ڈی سی میں اصلاحات چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو اعتدال پسند ڈیموکریٹ امریکہ میں 200 سال سے جوں کے توں حالات رکھنا چاہتے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس میں سے جو بھی نامزد ہوگا وہ 3 نومبر کی ووٹنگ سے پہلے ہونے والے مباحثوں میں اس کے ساتھ شریک ہوں گے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جی، یہ بہت تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے، کیونکہ ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے مائیکل بلومبرگ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس وقت ہٹ رہے ہیں ریس سے. لہٰذا جو خبریں ہیں وہ یہ کہ جو بائیڈن اور برنی سینڈرز دو ہی لوگ رہ گئے ہیں جو ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی نامزدگی کے لیے اب لڑائی لڑ رہے ہیں. عنقریب ہمیں علی اکبر مرزا جوائن کریں گے، لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سیاسی تجزیہ کار احتشام ارشد نظامی نے. احتشام ارشد نظامی، ہمیں بتائیے کہ کل جو 14 ریاستوں میں ایک دوڑ لگائی گئی تھی، اچانک ہم نے دیکھا کہ جو بائیڈن، جنہوں نے اتنا اچھا نہیں کیا تھا پچھلے چند ہفتوں میں، بلکہ نظر آ رہا تھا کہ وہی ڈراپ آؤٹ ہو جائیں گے، یکا یک جو ہیں ان کو اتنی تیزی سے جو ہیں وہ ووٹس کیوں کر ملے؟
بہت شکریہ نفیسہ مجھے پروگرام میں لینے کا.
اور یہ واقعی ایک حیران کن اور سرپرائز کل کا تھا. اور میں رات گئے دیر تک یہ سب کچھ دیکھتا رہا اور صبح بھی اٹھ کے میں دیکھ رہا تھا. اور مجھے یقین تھا کہ ٹیکسس میں اور کیلیفورنیا میں برنی سینڈرز بہت اچھا رزلٹ حاصل کر لیں گے, لیکن ٹیکسس میں جو بائیڈن نے وہاں بھی ایک بریک تھرو دیا ہے اور ایک سرپرائز دیا ہے کہ وہاں بھی ان کو سبقت حاصل ہو گئی برنی سینڈرز سے. ایک بات ہے کہ ہم نے انڈر اسٹیمیٹ ضرور کیا جو بائیڈن کو شروع میں کہ شاید وہ نمبر دو پہ رہیں, اس لیے کہ جو بائیڈن کے ساتھ ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ وہ براک اوباما کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اور براک اوباما کا اعتماد ان کو بہت زیادہ حاصل رہا ہے. تو جو ایک بات آپ نے محسوس کی ہوگی, میں تو محسوس کرتا ہوں ایک سیاسی تجزیہ کار کے حساب سے, کہ آج بھی براک اوباما کی جو ریسپیکٹ ہے اور جو ان کی حمایت ہے وہ عوام میں موجود ہے اور عوام چاہتی ہے کہ اس کا تسلسل قائم رہے. یہی ایک مثبت پہلو ہے جو بائیڈن کو حاصل ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ افریقن امریکنز کے جو ووٹ ہیں وہ برنی سینڈرز پچھلے بار بھی 14-15% سے زیادہ حاصل نہیں کر پائے تھے, اور وہ سارے کے سارے ووٹ اس دفعہ جو بائیڈن نے حاصل کیے ہیں اور ان کو ان کی حمایت حاصل ہے. یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو بائیڈن کے بہت آگے جانے میں. اور برنی سینڈرز کے ساتھ ایک منفی پہلو یہ بھی ہے کہ یہ جو ان کے بارے میں ایک بات کہی گئی ہے کہ وہ سوشلسٹک اپروچ رکھتے ہیں یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں, اور یہ اس کو استعمال کرے گا, خود ریپبلکن بھی استعمال کریں گے جب اگر برنی سینڈرز کسی طرح سے نامینیشن حاصل کر لیتے ہیں, اور اس کو ان کے خلاف استعمال کیا جائے گا اور اس میں ان کو الجھایا بھی جائے گا. اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ڈیموکریٹک جو ڈیبیٹس ہوئے تھے اس میں بھی یہ چیزیں سامنے آئی تھیں, اور عوام بھی یہاں کی جو عوام یہاں پہ جو امریکہ کے عام لوگ ہیں وہ بھی ابھی تک سوشلسٹک اپروچ کو ہضم نہیں کر پا رہے ہیں, اور یہاں کا جو سسٹم ہے اس میں یہ بات ابھی فی الحال فٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. اس لیے برنی سینڈرز کو میرا خیال ہے کہ ابھی اتنی نمایاں کامیابی نہیں ہوئی ہے, مگر چونکہ بلومبرگ نے فلوریڈا سے دستبرداری حاصل کر لی ہے یعنی اپنے دور سے, تو ہو سکتا ہے کہ فلوریڈا کے جو انتخابات ہیں اور دیگر جو ریاستوں میں انتخابات ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا فرق اور پڑ جائے اور مے بی کے برنی سینڈرز آگے بڑھیں, لیکن آگے اگر بڑھیں گے بھی تو بہت کم مارجن کے ساتھ.
یہ بتائیے, آپ کے علم میں ہے کہ الیزابیتھ وارن جو کہ پروگریسو خاتون ہیں اور امریکہ کی صدر بننے کی کوشش میں لگی ہوئی تھیں, انہوں نے اب تک دستبرداری کا اعلان نہیں کیا ہے, لیکن اگر وہ ہو جائیں, کیونکہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے بھی زیادہ ریاستوں سے کامیابی حاصل نہیں کی, تو کیا ان کے ووٹرز آپ کے خیال میں سینڈرز کی طرف جائیں گے؟
یہ اس کے بارے میں کچھ کہا اس لیے نہیں جا سکتا کہ خود اب ان کی اپنی ریاست میں بھی وہ ہار چکی ہیں اور وہاں کی بھی وہ جیت نہیں سکی ہیں. تو یہ دیکھیے, ایسا ہوتا ہے کہ سپر ٹیوزڈے کے بعد جو ووٹرز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ آگے جا رہا ہے, اور اس کا اثر پڑتا ہے ووٹرز کے اس وقت کے ووٹ ڈالنے کے عمل میں. تو اس کے بارے میں اور بہت سے یہاں جو امریکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائلنٹ میجورٹی بہت آخر میں فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے, تو یہ سپر ٹیوزڈے کا جو رزلٹ ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوگا یہ جو لوگ ودرا کر رہے ہیں ان کے ووٹرز پہ. یہ اس کا رزلٹ زیادہ اثر انداز ہوگا. اس سے کہ جو بائیڈن کے بارے میں جو سب سے مثبت پہلو یہ ہے کہ وہ براک اوباما کے چھوڑے ہوئے اور نامکمل جو پروگرام تھے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے, اور یقیناً پریزیڈنٹ اوباما بہت مقبول تھے تمام تر اکائیوں تمام تر کمیونٹیز جو امریکہ کی ہے اس میں.
آپ کے علم ہے کہ اس وقت ٹی وی پہ بھی اور ویسے بھی میڈیا میں ایک طرح کی بات یہ کی جا رہی ہے کہ ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ یکجا ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا کہ ایمی کلوبچا ہو یا پیٹ بوٹیجج, ان دونوں نے جو بائیڈن کو انڈورس کیا, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام ڈیموکریٹس اس وقت چاہتے یہ ہیں کہ جو بائیڈن ان کا نمائندہ بنے. ایسے میں ان کے لیے, برنی سینڈرز کے لیے کیا مشکلات ہیں اور کیا یہ اس سے آگے نکل پائیں گے؟
اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیے, اس پورے کیمپین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ برنی سینڈرز کو جو ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے یہی شکایت رہی ہے, ان کا الزام یہی ہے کہ وہ جو بائیڈن کے پیچھے کھڑے ہیں, اور ایسا نظر بھی آتا ہے, گو کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو, لیکن ایسا نظر آتا بھی ہے کہ جو بائیڈن کے پیچھے ان کی ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن برنی سینڈرز بھی بہت ہی مضبوط اعصاب کے ایک کینڈیڈیٹ ہیں, اور ان کی اسٹریٹجی اگر ہوگی ایسی کہ فلوریڈا کو بھی جیت سکیں اور باقی ریاستوں میں بھی بھرپور کامیابی حاصل کر سکیں تو کوئی وجہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے جو 2016 کے جو انتخابات تھے صدارتی, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے بالکل نہیں کھڑی تھی, مگر ان کو کامیابی ہوئی اور ان کو ایک نمایاں کامیابی ملی. وہ کہ پاپولر ووٹ ان کے پاس اتنا نہیں تھا, لیکن الیکٹورل کالج جو ہے انہوں نے ان کو ووٹ دیا, اور یہاں ایسا ہی ہوتا ہے امریکہ کی سیاست میں.
کہا یہ جاتا ہے ہم اصل میں کوشش کر رہے ہیں کہ برنی سینڈرز کے حامی کو لیں, وہ کافی کل کے بعد سے جو ہے میرا خیال ہے ان کی کیمپ میں بھی کچھ مایوسی آ گئی ہے, لیکن امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جوائن کریں گے. لیکن بنیادی طور پہ آپ دیکھیں, آپ اچھا بتا رہے ہیں کہ شاید وہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ کچھ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس 2-3 منٹ ہی رہ گئے ہیں. برنی سینڈرز کے حامی علی اکبر مرزا ہمارے ساتھ ہیں, اور علی اکبر مرزا آپ کے جو امیدوار ہیں انہوں نے اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا, آگے کے لیے کیا سوچا جا رہا ہے, کیا وہ کیا کریں گے جس کی وجہ سے وہ ریاستوں کو جیت سکیں؟
دیکھیے, اس میں دو چیزیں ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا. ہاں, یقیناً یہ ہے کہ جتنی توقع تھی اتنا اچھا نہیں کیا, لیکن یہ کہ جہاں تک ڈیلیگیٹ کاؤنٹس, یہ ریس ہے ڈیلیگیٹ کی, تو ڈیلیگیٹس کا جہاں تک تعلق ہے اس میں اس وقت 25-30 ڈیلیگیٹس کا صرف فرق ہے, اور جب فائنلی سارے ڈیلیگیٹس الوکیٹ ہو جائیں گے تو ابھی بھی سارے میڈیا میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب بھی 3 پاسبلٹیز ہیں, یا تو یہ کہ 25-50 کے ڈفرنس رہے گا بٹوین بائیڈن اینڈ برنی سینڈرز جہاں تک ڈیلیگیٹس کا تعلق ہے, اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ برنی اہیڈ ہوں 50 یا 75 یا 25 ڈیلیگیٹس کے ساتھ. تو یہ تو ہوئی ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آگے چلنے کے لیے برنی سینڈرز کو, میں نے آج بھی لکھا ہے یہ اپنے بلاگز میں بھی, کہ 3-4 چیزیں کرنی ہوں گی. نمبر ون, کہ پہلے سے ایکسپیکٹڈ ہونا چاہیے کہ دوسری سائٹ کیا گیم کھیلنے والی ہے. تو جو ان کا پہلی چیز تھی ساؤتھ کیرولائنا میں جو ہونا تھا, پھر یہ کہ یہ انڈورسمنٹ جو ہوئے لاسٹ سنڈے کو ٹیکسس میں, یہ ساری چیزیں ایکسپیکٹڈ تھیں, اور اس کے لیے پہلے سے کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی, جو افیکٹو کاؤنٹر اسٹریٹجی برنی سینڈرز کے پاس نظر نہیں آئی, کیونکہ یہ تو سب کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے, اور بس یہ تھا کہ کب ہوگا. تو جب سنڈے کو ہو گیا, اگر ان کے پاس اسٹریٹجی موجود ہوتی تو یہ اس کو کاؤنٹر کرتے. تیسری چیز یہ ہے کہ بلیک ووٹرز کو اور ساؤتھ ایشین ووٹرز کو اور ایشین امریکن ووٹرز کو ریچ آؤٹ پراپرلی نہیں کیا گیا. بلیکس کوئی مونیتھک گروپ نہیں ہے, اس میں خالی افریقن امریکنز نہیں ہوتے, اس میں ہیشین امریکنز بھی ہیں, اس میں کیریبین امریکنز بھی ہیں, اس میں بلیک ہسپینکس بھی ہوتے ہیں. تو یہ سارے دوسرے جو بلیکس ہیں ان کو ریچ آؤٹ کرنے کی
مجھے یقین ہے علی اکبر مرزا کے یقیناً یہ ایک شوق کے طور پہ ہوا ہوگا. لیکن بہر کیف ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے اور برنی سینڈرز کے حامی علی اکبر مرزا, اور ان کے ساتھ تھے احتشام ارشد نظامی. اس پروگرام کے انجینئر تھے نیلسن لوپس, پروڈیوسر انجم ہرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکہ کے صدارتی انتخابات میں امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی حاصل کرنے کے لیے مختلف مراحل میں ہونے والی ووٹنگ میں سپر ٹیوزڈے سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ کل منگل کے روز 14 امریکی ریاستوں میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کے لیے پرائمری ووٹنگ ہوئی اور سابق نائب صدر جو بائیڈن نے کم از کم 9 ریاستوں میں کامیابی حاصل کر لی۔ ریاست کیلیفورنیا میں آج بدھ کے روز سینیٹر برنی سینڈرز کو سبقت حاصل ہے، جبکہ ٹیکسس میں جو بائیڈن کامیاب ہوئے۔ وائس آف امریکہ کے مائیک سلیون کی رپورٹ میں مزید تفصیل کے مطابق ورجینیا سے کیلیفورنیا تک بڑی تعداد میں ووٹروں نے 14 امریکی ریاستوں میں ووٹ ڈالے۔ سب سے زیادہ کامیابی سابق نائب صدر جو بائیڈن کو حاصل ہوئی ہے، جو ٹیکسس سمیت 9 ریاستوں میں سب سے آگے رہے۔ اور انہوں نے کہا، جب آپ سپر ٹیوزڈے تک پہنچیں گے تو سب ختم ہو جائے گا۔ خیر، ہو سکتا ہے یہ دوسرے بندے کے لیے ختم ہو گیا ہو۔ اور یہ بتائیے لوگوں کو، ورجینیا میں، نارتھ کیرولائنا میں، الاباما میں، ٹینیسی، اوکلاہوما، آرکنسا، منیسوٹا، یہ الفاظ تھے سابق نائب صدر جو بائیڈن کے۔ اور پھر بائیڈن نے میساچوسٹس میں بھی فتح حاصل کر لی، جو ان کی مد مقابل ایلزبتھ وارن کی آبائی ریاست ہے۔ پیر کے روز اس مقابلے میں اس وقت تندی آ گئی جب انڈیانا کے شہر ساؤتھ بینڈ کے میئر پیٹ بوٹیجج نے اور منیسوٹا کی سینیٹر ایمی کلوبشر نے بائیڈن کی حمایت کا اعلان کیا اور خود مقابلے سے دست بردار ہو گئے۔ سینڈرز اپنی آبائی ریاست ورماؤنٹ اور ریاست یوٹا اور کولوراڈو میں کامیاب رہے اور کیلیفورنیا میں بھی فتح حاصل کی۔
We are gonna win the Democratic nomination.
ہم ڈیموکریٹک نامزدگی حاصل کر کے رہیں گے اور ہم اس ملک کی تاریخ کے سب سے خطرناک صدر کو شکست دیں گے۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر برنی سینڈرز کے۔ ایلزبتھ وارن نے، جو بہت پیچھے رہ گئی ہیں، اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ اپنے دل کی سنیں، پنڈتوں کی نہیں۔
And vote for the person you think will make the best president of the United States of
America. اور اسے ووٹ دیں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا بہترین صدر ہوگا۔ ارب پتی بزنس مین مائیکل بلومبرگ نے صرف امریکن سیموا میں کامیابی حاصل کی، مگر اب فلوریڈا کے لیے پر امید ہیں، جہاں 2 ہفتے بعد ووٹنگ ہوگی۔
If I'm the nominee, let me make you this promise. We will beat Donald Trump here in Florida and swing states around the country.
اگر میں نامزد ہو گیا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم فلوریڈا میں اور ملک بھر کی ان ریاستوں میں جو نتائج بدل سکتی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے دیں گے۔ یہ الفاظ تھے مائیکل بلومبرگ کے۔ ریاست ٹیکسس میں 200 ڈیلیگیٹ ہیں، یہ تعداد کیلیفورنیا کے علاوہ باقی ہر ریاست سے زیادہ ہے۔ ٹیکسس کی ایلن شیڈوک برنی سینڈرز کی حامی ہیں۔ سینڈرز نے ان وعدوں پر اپنی انتخابی مہم چلائی کہ وہ ملک میں سرکاری ہیلتھ انشورنس اور کالج کی تعلیم مفت کر دیں گے۔
آئی تھنک برنی ہیز گریٹ پلانز فار دی کنٹری اینڈ فار ریفارم ان ڈی سی۔
برنی ملک کے لیے بہت عظیم منصوبے رکھتے ہیں، وہ واشنگٹن ڈی سی میں اصلاحات چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو اعتدال پسند ڈیموکریٹ امریکہ میں 200 سال سے جوں کے توں حالات رکھنا چاہتے ہیں۔ مگر ایک اور نوجوان ووٹر اینتھنی روجاس نے منیسوٹا کی سینیٹر ایمی کلوبشر کے مقابلے سے دستبردار ہونے کے بعد سابق نائب صدر جو بائیڈن کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ ان کے خیال میں سینڈرز کے منصوبے غیر حقیقت پسندانہ ہیں۔
Free stuff is great for our generation, but we just have to realize that's not feasible.
ہماری نوجوان نسل کے لیے مفت سہولتیں بہت اچھی ہیں، مگر ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ سب کرنا ممکن نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 1991 ڈیلیگیٹس میں سے اکثریت کس امیدوار کو ملتی ہے۔ وہی فاتح ہوگا اور ڈیموکریٹک پارٹی کا نامزد صدارتی امیدوار بھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس میں سے جو بھی نامزد ہوگا وہ 3 نومبر کی ووٹنگ سے پہلے ہونے والے مباحثوں میں اس کے ساتھ شریک ہوں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔